بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين على ما من الأمن لا يوم ولا الله. رجب تجسم أعمال وظهور الباطن
گزشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ جلسات میں تجسم اعمال اور ظہور باطن کے حوالے سے گفتگو ہو گئی.
ہر ہفتے یہ گزشتہ مقداری بحث رو سوق دادیم در رابطه با حضرت باقر امام پنجم علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. گذشته هفته میں درس کے آخر میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے سلسلہ کلام کو اس طرف موڑا تھا.
امروز انشاءالله بحث اعمال رو تمام میکنیم، منتها با یک جهت بسیار لطیف و زیبا و دلچسب.
آج بھی انشاءالله تجسم اعمال والی بحث کو اختتام تک پہنچائیں گے، لیکن ایک دلچسپ اور لطیف جهت کو پیش کرتے ہوئے،
چون ایام است که بین دو تا عیده. انشاءالله بحثی داشته باشیم راجع به همین اعمال.
اس لیے کہ یہ ایام عید ہیں اور اسی بحث سے مربوط ایک جہت ہے جو عید کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے، اس جہت کو پیش کریں.
و اون هم عبارت است از حشر با من. یکی از انواع حشر با من، اینو خوب گوش کنید.
اور وہ یہ کہ انسان قیامت میں محشور ہوگا اور اس کے محشور ہونے کی جہتیں الگ الگ ہیں. ایک جہت ہے محبوب کے ساتھ محشور ہونا.
حالا ببینیم چه میشه. جهت سومی که بحث خواهیم کرد اینه که آقا این قیامت کی به پا میشه.
ایک اور جهت جس سے ہمیں بحث کرنی ہے وہ یہ کہ یہ قیامت کب قائم ہوگی،
کجاست جاش،
نیز قیامت کی جگہ کہاں ہے.
در کره زمین، در کره مریخ، تو زحل، اورانوس، کجا؟
حشر کی جگہ اسی نظام شمسی میں، قیامت کی جگہ اسی نظام شمسی میں کہیں پر ہے، کره زمین پر ہے، چاند پر ہے، مریخ پر ہے، زحل پر ہے، کہاں ہیں؟
باید به این سوال جواب داده بشه.
اس جهت کو بھی بیان کرنا چاہیے، اس سوال کا بھی جواب ملنا چاہیے.
ببینیم چجور میشه. بنا نداشتم این بحث رو وارد بشم، ولی باید دونستین که ارسی کنیم. حالا
پروگرام میں یہ شامل نہیں تھا کہ میں اس جهت کو بیان کروں، لیکن ایسا ہوا کہ ذہن میں آیا کہ نہیں اس جهت کو بھی پیش کرنا چاہیے.
چون یہ خود شاید سنگین باشه،
صرف نظر اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ تھوڑا سا وزنی ہے بس.
ہاں بریم سر اول مرحله از بحث
جاتے ہیں بحث کے پہلے حصے کی طرف
و اون ایک مناظره ایست دردناک در قرآن راجع به حشر بعضی
ایک مناظرہ ہے قرآن نے ذکر کیا ہے جو دردناک بھی ہے کہ انسان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا
اون مناظرہ چیئے
کیا ہے وہ مناظرہ
بعضی ها کور وارد محشر میشه
کچھ لوگ قیامت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ وہ اندھے ہیں
سوالی از خدا میکنن که درش اعتراض ظاهران نمیده
یہ لوگ جو اندھے قیامت میں محشور ہوں گے خدا سے معترضانہ ایک سوال کریں گے
من خیال میکنم که این افراد مرفهین بیدر بشن
آ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح سمجھتا ہوں یہ لوگ کہ جو قیامت میں اندھے محشور ہوں گے اور خدا سے بھی جیسے مطالبہ کر رہے ہوں
کہ
مزید یعنی اپنا حق جتانے کے انداز میں سوال کر رہے ہوں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بہت رفاہ میں زندگی گزار چکے
کسانی کہ بدون دلیل آقا شدن
یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں مثلا لوگوں کی نظر میں بڑے تھے اور بڑے ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی
سیادت پیدا کردن ریاست پیدا کردن آقایی پیدا کردن بدون دلیل قابلیت هم نداشتن ولی شدن آقا
ریاست ان کے ہاتھ میں تھی خلافت ان کے ہاتھ میں تھی سربراہ تھے کوئی وجہ نہیں تھی
آقا شدن تو خدا رو ندیدن
اور بڑے بن گئے دنیا میں اور بڑے یعنی بغیر دلیل کے بغیر لیاقت کے بغیر قابلیت کے کوئی بڑا ہو جائے تو طبیعی ہے کہ وہ خدا کو نہ دیکھے وہ خدا کو نہیں دیکھتے تھے دنیا میں
بزرگ شدگان بی جہت کے طلبکار از مردم
غور کیجئے ان باتوں پر بہت خوبصورت اشارے ہیں وہ افراد جو بڑے بنے ہیں قابلیت کے بغیر اور لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ لوگ ان کا احترام کریں لوگ ان کی عزت کریں لوگ ان کا کہا مانیں
این شاید تو ذهن من آمده که باید اینها باشن رب لمن حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا خدایا من که در اون عالم چشم داشتم چرا منو اینجا کور کردی
یہ لوگ دنیا میں تو نعمات خدا کو نہیں دیکھ سکتے تھے اندھے تھے حقیقتاً لہذا قیامت میں محشور ہوں گے اندھے اور دنیا میں پرتوقع پرطلب اور دوسروں پر حق جتانے کا مزاج ان کا تھا لہذا اسی مزاج کے حساب سے خدا سے بھی ہم کلام ہوں گے
ان گفتار کس کے
خدایا میں تو آنکھیں رکھتا تھا دنیا میں یہاں میں کیوں اندھا ہو گیا
ریاست آقایی طبیعت گرایی چشم دلش رو کور کرده جلال و جمال خدا رو نمیبینه
ان کے ہاتھ میں ریاست تھی ان کے ہاتھ میں اقتدار تھا ان کے پاس کرسی تھی ان کے پاس اختیارات تھے ان چیزوں نے ان کے دل کی نگاہوں کو اندھا کر دیا تھا دنیا میں جب تھے تو یہ جلال اور جمال الہی کا نظارہ نہیں کر سکتے تھے
حقائق الہی رو ندیدے چشمشو بستے
حقائق خداوندی کو حقائق الہی کو انہوں نے دیکھا نہیں
ظلم رو دیدے چشمو بستے
اس کی ریاست میں ظلم ہوتا رہا لیکن وہ اس ظلم کو نہ دیکھ پایا
جنایت رو دیدے چشمشو بستے
اس کی سربراہی میں جنایت ہوتی رہی لیکن اس نے جنایت کو دیکھا نہیں
حضور امریکہ رو دیدے چشمشو بستے
اس کی وجہ سے مستکبرین مسلمانوں پر مسلط ہوتے رہے لیکن اسے وہ چیز نظر نہیں آئی
اونجا میگه رب لمحشرتنی اعما وقد کنت بصیرا من که بصیر بودم چرا حالا کور شدم
مزاج اس کا وہ حاکمانہ بن گیا ہے معترضانہ، لہذا خدا پر بھی اعتراض کرے گا، خدایا میں تو اندھا نہیں تھا، میں تو بینا تھا، یہاں اندھا کیوں ہوا؟
جواب خداوند به این انسان متوقع طلبکار اینه: کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها. آیات ما رو دیدی، آمد رسول همه چیز رو برای تو گفت، تو چشمت رو هم گذاشتی ندیدی.
خدا کا جواب یہ ہوگا کہ ہماری آیات تمہارے پاس پہنچ گئی اور تم نے آنکھیں بند کی اور ان آیات الہی کو نہ دیکھا. جب تم دنیا میں آیات الہی کو نہ دیکھ تم نے دیکھا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم نابینا ہو گئی. اس لیے کہ آیات الہی کی پیروی کرتے تو وہ بلا وجہ قیادت اور سیادت تمہیں ملی تھی وہ نہ ملتی. اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے آیات الہی کو نہ دیکھا.
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى.
واہ واہ،
حالا ندیدی، حالا باید
منسی بشی.
من این جالبه، بخم مجبوره ها، قائلش مطلوب نیست.
خودت کردی که این شدی.
اس وقت تم نے آیات الہی کو نہیں دیکھا اور اب اس کا نتیجہ قہری یہ ہے کہ تم بھلائے جاؤ.
کسی کے در دنیا
ان کو بھولنے والا کون ہے؟ اس کا ذکر نہیں ہے. بھلایا جانے والا یہ ہے کہ منسی ہونا، نسیان منسیان، قابل ذکر نہ ہونا. تم خود قابل ذکر، اپنے آپ کو تم نے ناقابل ذکر بنا.
فَذَكَذَلِكَ الْيَوْمْ تُنْسَى.
اسی طرح سے آج تم بھلائے جاؤ گے، کوئی حرج نہیں ہے.
اگر ادھر کور نہیں ہے تو
کسی کے در دنیا جمال خدا رو نبینے
وہ آنکھیں جو جمال خدا کا نظارہ نہ کر سکتی.
ندیدی در آخرت باید جلال و قهر خدا رو ببینی. کار خودت آمد.
دنیا میں جمال خدا کو نہیں دیکھا تو اس کا قہری نتیجہ یہ ہے کہ قیامت میں قہر خدا سے روبرو ہو جاؤ.
با فقرا قہر کردی، با مستضعفین قہر کردی، چشمت رو هم گذاشتی، حالا باید بکشی.
فقراء مؤمن، مستضعفین مؤمن، ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کو اپنے خلاف شان کے خلاف سمجھا، آج اس کا قہری نتیجہ تمہارے سامنے ہے.
حالانکہ قہر کردی باید تازیانه اشد المعاقبین بر گرده تو نواخته
شد. وہ یعنی فقراء مؤمن، مستضعفین، یہ خدا کی عیال تھے. ان پر اگر تم محبت رکھتے تو یہ دن نہ آتا، اس لیے کہ ان کو ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ محبت کرنے کو اپنے شان کے خلاف سمجھا، لہذا اشد المعاقبین کے تازیانہ آج تمہارے اوپر پڑ جائے گا.
انہی کے چشمشو بے آیات خدا میبندے، چشمشو بے فجایع این عالم میبندے، میگه به من کاری نیست. این حقیقتاً کوره.
لوگوں کو در بدر ہوتے ہوئے دیکھے، سیلاب زدہ ہوتے ہوئے دیکھے، گھر ان کے تباہ ہو رہے ہوں اور زندگی فقر اور فلاکت میں گزر رہی ہو، لوگوں کی جانیں خطرے میں ہوں اور اسے نہ دیکھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اندھا ہے یہ.
لذا ابا عبداللہ حسین سلام اللہ علیہ در همین دعای عرفه که روز عرفه برای تعالی ماها در کنار جبل النور قرائت کرد و بعد گفت من منام رو جای دیگر برگزار میکنم.
اسی لیے حضرت امام حسین علیه افضل السلام
محمد
وہ پرمعرفت دعا کی جو دعائے عرفہ کے نام سے معروف ہے اور حضرت نے جبل نور کے مقام پر تلاوت فرمائی ہے اور فرمایا کہ میرا منا کچھ اور ہے، میں دعا یہاں تلاوت کروں گا لیکن منا کربلا پہ جا کے اپنی قربانی پیش کروں گا.
امیت عین لا ترى،
اس دعا
نور است. این ترجمه ای که کردن ظاهرا غلطه. اون با حضرت نمیخواد نفرین کنه، حضرت به دنبال نفرین کردن نیست، حضرت میخواد یک ظریفه رو به ماها بفهمونه تا خودمون رو از نفرین طبیعت خلاص کنیم.
اسی دعای عرفه میں حضرت نے فرمایا عمیت عین لا تراک علیہ رقیبا علیہا رقیبا. اس کا ترجمہ بعض مترجمین نے انشائی شکل میں کیا ہے اور کہا کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھیں کہ جو تجھے اپنے اوپر نگہبان نہیں دیکھتی ہیں. اور آغا فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. انشائی شکل میں، بد دعا کی شکل میں ترجمہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اخباری شکل میں ترجمہ کرنا چاہیے. اور ظاہراً یہی صحیح ہے کہ اخبار
صحیح
ہے. فرمایا کہ عمیت عین لا تراک علیہا رقیبا، وہ آنکھیں اندھی ہیں. ایک واقعیت سے پردہ گشائی فرما رہے ہیں حضرت. جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ وہ بینا ہیں، حضرت امام حسین فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ اندھے ہیں. اندھے ہیں کہ جو خدا کو اپنے اوپر نگہبان نہیں دیکھتے ہیں.
کور باپ نیست، کورست است.
اندھے ہو نہیں، اندھے ہیں. ہیں
و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصیبا. این سرمایه عمر رو که به کسی دادی که رأس النار است، در این سرمایه عمر، این سرمایه بیهوده مصرف بشود مخلوط به حب تو نباشد، این خود خزان است.
دوسرا جمله حضرت فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے انسانوں کو جو سرمایہ عطا کیا ہے عمر کی شکل میں، یہ سرمایہ خسارے سے دوچار ہوگا اگر اس میں تیری محبت شامل نہ ہو. اگر اس عمر کے ذریعے سے محبت کمائے تو یہ معاملہ فائدے کا معاملہ ہے، اگر اس میں تیری محبت نہ ہو اور دنیا بھر بھی کما لو تو خسارہ ہے.
بس در فرہنگ قرآن کا اہل بیت کورها دو قسمه.
بس قرآنی ادبیات کے مطابق، اہل البیت علیہ السلام کے فرمائشات کے مطابق، نابینائی دو طرح کی ہے.
یک نابینائی ظاہری، یک نابینائی قلب و به حقیقت و جان.
ایک نابینائی ظاہری ہے اور ایک نابینائی حقیقی اور نابینائی قلبی.
لا تعمل ابصار آیه قرآن، ولیکن تعمل قلوب التي في الصدور.
قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان منافقین کو جو تم دیکھتے ہو، یہ اپنی ظاہری بینائی کے لحاظ سے تو بینائی رکھتے ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہیں.
منبخت اون بینایی که اینجا را از دست داده بوده، ممکنه در اون عالم بصیر 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 بیاد به محقه.
ممکنه کوئی انسان اس دنیا میں یہ والی بینائی جو سر کی آنکھوں میں پائی جاتی ہے، یہ بینائی نہ رکھتا ہو لیکن قلب کی بینائی کے اعتبار سے بصیر ہو اور ابو بصیر ہو.
و اون آقایی که در اینجا چشم بشته اونجا کور محکور.
اور یہ بھی ممکن ہے کہ سر کی آنکھیں یہاں پر کام کرتی ہوں لیکن دل کی آنکھیں اتنی مردہ ہوں کہ وہ اندھا ہو.
چون در قیامت باطن ظہور، حقیقت ظہور.
اچھا، قیامت میں یہ جو جسمانی خصوصیات ہیں یہ تو ظاہر نہیں ہوں، جو واقعیات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں. لہذا جو دل کا اندھا ہے وہ قیامت میں اندھا ہوگا، اور جو دل کا بینا ہے وہ قیامت میں بینا ہوگا.
فریب دنیا فریب خورده،
یہ نظام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، سسٹم خداوندی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے فریب میں جا چکے ہیں.
البته بگم دنیا در درون خود جبا، ما این دنیا رو معنا کردیم قبلا.
یہ پہلے کبھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ دنیا، جب ہم دنیا کہتے ہیں تو اس مضموم دنیا سے مقصود انسان کے وجود کے اندر ایک دنیا ہے، وہ ہے.
به گونه ای فریب خوردن که خدا رو فراموش
کردن، اس حد تک فریب زدہ ہوئے کہ خدا کو بھول گئے،
قیامتشون رو برباد دادن.
نتیجے میں ان کے قیامت برباد ہو گئی،
اونها از لطف خاص خدا محروم.
جب قیامت برباد ہو جائے تو خدا کا خاص لطف ان پر شامل حال نہیں ہوگا.
بچی میشه فالیوم ننساهم کما نسو لقاء یومهم ها.
ایک اور آیت میں ارشاد ہوا کہ جس طرح سے انہوں نے دنیا میں آج کے اس دن کو بھلا دیا تھا، یعنی یوم قیامت کو بھلا دیا تھا، آج وہ خود منسی ہوں گے.
سر کراس حاضر نشدی، معلم دیگه کارت نه،
کلاس میں داخل، یعنی کلاس میں آتے نہ رہے مسلسل تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے.
رئیس مدرسے تو مدرسے راہل نمیدے.
ایک عرصے تک غائب ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی دن اسکول میں جانا بھی چاہیں گے تو پرنسپل آپ کو آنے نہیں دے گا.
رفتی توی یه اداره کار میکنی، ما یک بار میخوایی بری ساعت بزنی برگردی، رئیس اداره میگه بری.
کسی اداره میں کام کرتے ہو، اس اداره میں اگر مسلسل غیر حاضریاں ہوں گی تو جو اس ادارے کا سربراہ ہے وہ ایک دن کہے گا بھئی تمہیں تو یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تشریف لے جائیے.
این جهد به مقررات و کام به آیات ما یتدو،
یہ قوانین سے سرپیچی ہے، قوانین سے سرپیچی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ منسی واقع ہو جائیں گے. اس لیے آیت کے آخر میں کہا گیا ہے کہ وَقَانُوا بِآیَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، سرپیچی کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہی ہے جو ہو گیا.
وَإِنَا بَاخْتَنَا اِنَا ذَرْقِيَا زِيَانْ قَارَنَا خُسْرَانْ قَارَنَا.
یہ لوگ معاملے میں خسارت دیدہ ہیں.
فلذا فرمود قد خسرو انفسهم، ما بهشون ضرر نزدیم، خودشون
ضرر زدن. اسی لیے قرآن کی ایک اور آیت میں کہا گیا ہے کہ قد خسرو انفسهم، انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان دیا، خود
شکست.
ہم نے کوئی نقصان نہیں دیا،
شکست.
قوانین تھے ان کے مطابق چلنا تھا، یہ خود چلے نہیں، نتیجے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیا.
وہ کسی کے ورشکستی شد تجارت سوداور داره،
جو تجارت میں اپنا راس المال بھی کھو دے، سب کچھ لوٹ جائے، اس کا حال ہوگا. اس کا بھی لوٹ گیا
کھلیے باطنیان ہمیں.
اچھا، باطن میں بہراپن بھی یہی ہے، بہراپن کا باطن بھی اسی طرح کا ہے.
کسی کہ در دنیا گوش به باطل سپرد،
یعنی وہ انسان کے جو حق کو سننے کے لیے اپنی سماعت کو کام میں نہیں لایا، باطل کو خوب سنا اس نے،
با این گوش حرف حق رو نشنید،
حرف حق اس نے سنا نہیں،
نشنیدی پس تعطیل کردی ها، اونجا کار میشه.
یہاں آپ نے حرف حق، آیات حق ان کو سنا نہیں، تو اس کا قہری نتیجہ یہ ہے کہ آپ بہرے ہو گئے.
لذا یہ روایت براتون میکنم، به هر چیزی گوش ندید، که اگر به هر چیزی گوش دادیم اگر باطل باشه ثمرش کوتاهیه.
ایک روایت ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ایک روایت ہے جو میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کروں گا، اس روایت کا محاصر یہ ہے کہ ہر بات اور ہر آہنگ کو نہیں سننا چاہیے.
روایت از نبی مکرم
پیغمبر مکرم اسلام سے حدیث ہے
من اسقا الى ناطق فقط ابدا. گوش بده به حرف کسی او رو عبادت
کرد. حضرت نے فرمایا کہ من اسقا الى ناطق جس نے کسی ناطق کو سنا کسی بولنے والے کو سنا فقط عبادا تو اس بولنے والے کو سننا ایک طرح کی عبودیت ہے اس کی بندگی کی.
اب این عبادت برنا چیه؟ چون عبادت تقسیم میشه اون عبادت بهش تقسیمات داره حالا این کار به این نداره. فین کان ناطق عن الله فقط عبد الله. اون برای پیغمبر دادی خدا رو عبادت کرد.
اگر و ناطق امام جعفر صادق ہے اللهم صل على محمد تو اس ناطق کو سننا خدا کو سننا ہے لہذا عبادت خدا ہے.
بین کان ناطق عن ابلیس فقط عبادت ابلیس رو.
لیکن اگر اس ناطق کے پیچھے ابلیس ہے اور یہ ابلیسی زبان اپنی زبان سے بول رہا ہے تو اس کی عبادت در حقیقت ابلیس کی عبادت ہے یعنی اس کی بندگی ابلیس کی بندگی ہے.
ببینید از جانب پروردگار همیشه اتمام حجت
دیکھیں قاعده ہمیں مل گیا کسے سننا ہے اس کے پیچھے کون ہے پیچھے خدا ہے یا ابلیس یہ دیکھنا ہے ہر کسی کو سننا نہیں ہے پیچھے کون ہے.
این همه آیات روایات راجع به کوری کری و در قیامت اتمام حجت
تو کوری باطن اور باطن کی کا بہراپن اس کے حوالے سے اتنی ساری روایات اور اتنی ساری آیات ہیں لہذا اب اتمام حجت ہو چکا.
ما کنا معذبین حتی نفس رسول حتی نفس
یہ قاعدہ بھی قرآنی قاعدہ ہے خدا کبھی بھی کسی کو عذاب سے دوچار نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس میں عذاب کی اہلیت اور قابلیت پیدا نہ ہو. اور وہ کب؟ جب خدائی بیان آئے. جب تک خدائی بیان نہ آ جائے اس وقت تک خدا کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے.
یعنی خدائی نہ گفتی
اگر خدا کی طرف سے بیان نہ آ جائے پیغمبر بھیجا جانا چاہیے اور کلام حق ان تک نہ پہنچ جائے تو خدا ان کو سزا نہیں دیتا.
قد جاءکم بصائر من ربکم
تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں تم تک پہنچ گئی.
فمن ابصر فلنفسه
اب ان خدا کی طرف سے آئی ہوئی بصیرتوں کے ذریعے سے بینا بن جائے تو اپنے فائدے میں.
بابا قرآن دوربین دید در شبه، قرآن تلسکوپه، قرآن میکروسکوپه، همه چیزو میتونی رصد کنی بنده خدا. فمن ابصر فلنفسه
کیا بات ہے کہ اس ابصر کو بہت اچھی طرح گہرائی تک پہنچا دیا انصافاً کہ قرآن رات میں دیکھنے والا دوربین ہے قرآن تلسکوپ ہے قرآن ذرابین ہے. اگر ہم آپ میں قابلیت پیدا ہو جائے تو اس ذرابین کے ذریعے سے ذرات حقائق عالم کو دیکھ سکتے ہیں. فمن ابصر فمن ابصر کا یہ ترجمہ کر دیا ہاں فمن ابصر جس نے اس ٹیلیسکوپ سے کام لیا تو حقائق اسے نظر آئے.
کہکشان رصد میکنے فمن عمیا فعلیها چشمت رو هم گذاشتی همینه.
لیکن اگر کسی نے اس قرآن سے کام نہیں لیا ان بصائر الہی سے کام نہیں لیا تو اس کا ضرر اور نقصان بھی خود اسے ہے.
اگر به طرف بصائر نرفتی ذکر خدا رو نداشتی یاد خدا در دلت نبود چه میشود؟
اگر ان بصائر سے انسان دور ہو جائے بصیرت افروز حقائق سے انسان دور ہو جائے
در قیامت چه میشه؟
تا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ علم نہیں آئے گا، وہ چیزیں نہیں دیکھے گا. مَنْ
عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً رَنْقَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اینا رو خوب گوش کنید، اینا آیات سلسله واره ها.
پیغمبر اکرم خود ذکر ہے، قرآن مجید ذکر ہے، پیغمبر کا فرمان ذکر ہے، آیات قرآنی ذکر ہے، یہ سب بظاہر ہیں. جو اس ذکر سے اعراض کرے، منہ موڑے، تو اس کی معیشت بھی تنگ ہے اور قیامت میں اندھا بھی ہے.
خب، بعضی ها در قیامت دیوانه مشهور میشن.
اچھا، یہ ایک گروپ تھا کہ جو اندھا مشهور ہو رہا تھا قیامت میں،
دیوانگی اخروی.
بعض لوگ قیامت میں دیوانہ ہوں گے، پاگل پنے کے ساتھ محشور ہوں گے.
چیا دیوانے محشور میشن؟ انہیں کی در دنیا اہل عقل نبودن.
یہ کون ہے جو قیامت میں دیوانہ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں عقل کے قریب گئے نہیں.
بلے، در دنیا عقل نبودن. یادتون
بچے، نہ صرف خود عقل نہیں تھے، عقل گریز تھے، امیر المومنین سے دور رہے، قرآن مجید سے دور رہے.
میخوام این اکثر هم لا یعقلون لا یشعرون لا اینا رو میخوام معنا کنم. الان بهتون میگم این نکته بسیار ظریفی.
قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا مختلف جگہوں پر کہ اکثر هم لا یعقلون، دیکھا ہے؟
لا یشعرون،
اکثر هم لا یشعرون، بے شعور ہیں، بے عقل ہیں اکثر هم. یہ اس لیے کہ یہ عقل کل سے دور رہے.
بابا اینا اهل حساب و کتابن، اهل محاسبن، اهل چه اینا عقل ندارن، عقل معاش دارن، عقل اقتصاد دارن، عقل سیاست دارن، ماشاءالله همه چیزی که دارن.
اچھا، قرآن ان کو بے عقل اور بے شعور کہہ رہا ہے جبکہ یہ اپنی دنیا چلانے میں زبردست شعور کے مالک ہیں، اور اپنے اقتصاد کو چلانے میں، اپنی سیاست کو چلانے میں زبردست حکمت عملی کے ساتھ چلتے ہیں اور کامیاب چلتے ہیں.
شیطان ہر روز صبح میاد در خونه شو میگه آقا دستور العمل بدم عمل بکنم.
کہہ رہے ہیں یہ اتنے زبردست ٹاپ کے ہیں کہ شیطان بھی ان کے پاس آ کر کہے کہ مجھے آپ فرمان جاری کیجئے کہ میں کس طرح چلوں.
ولی انہا عاقل محشور نمیشن، دیوانے میں
اتنے تیز ہیں شیطنت میں کہ شیطان بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے شاگردی کرے، اتنے تیز، لیکن قرآن کہتا پاگل ہے.
چرا؟ چون العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، تو دنبال یه چیز دیگر بودی.
اس سے کہ امام جعفر صادق نے بیان فرمایا ہے، عقل ہوتی تو یہ عبد رحمان ہوتا، خدا کا بندہ ہوتا.
کسی که در مقابل مقررات الهی کرنش نمی کنه دیوانه است.
جو خدای قوانین کو فالو نہیں کرتا ہے، معلوم یہ ہے کہ دیوانہ ہے.
بله، این دیوانه.
دیوانه اسی کو کہتے ہیں.
اما یه دیوانه خاص. از جهت عقل نظری عقل در قیامت.
اچھا، عقل نظری کے حوالے سے بہت اچھی طرح غور کر رہے ہیں، یہ اشارے ہیں، آپ بہت خوبصورت اشارے کر رہے ہیں. عقل نظری کے حوالے سے عاقل ہے، یعنی ایسا نہیں کہ دنیا میں سرے سے دیوانہ تھا. اگر دیوانہ ہوتا تو قیامت میں اس کو سزا کس بنا پر ملنی چاہیے؟
اہل محاسبہ رو قبول بلد ہے، اونجا بلد ہے، یعنی یہ بخش دیوانے نہیں،
یعنی خدا کے سامنے بھی یہ محاجہ کر سکتا ہے، دلیل پیش کر سکتا ہے. ہاں، یہ ہے عقل نظری میں ہیں.
بعد میگه چی؟ ببینید اینکه در عقل نظری
مخصوص دیوانه،
در عقل عملی دیوانه. حالا میگه لو کنا نسمعون او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر. باز صغرا کبرا میشینه.
بہت خوبصورت بیان ہے، کہہ رہے ہیں یہ استدلال کے اعتبار سے دیوانہ نہیں ہے، عاقل ہے. قیامت میں بھی، قیامت میں بھی یہ کہے گا کاش ہم عقل رکھتے، کاش ہم عقل والوں کے ساتھ رہتے، اگر ایسا ہوتا تو ہم آج اہل جہنم میں سے نہ ہوتے. بس اس کی سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں، اہل جہنم ہونے کی وجہ عقل سے دوری تھی، یہ سمجھ، یہ سمجھتا ہے.
نسمع او ناقل بخیم بشکافی مش گفت نسمع او اطیع و اعمل و طاعت.
لو نسمع و ناقل، کاش که هم حرف حق کو سن دیں اور سمجھ دیں. سمجھ دیں یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس پر عمل کرتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے. اگر ایسے ہوتے تو ہم آج اہل سعیر میں سے نہ ہوتے. تو یہ عقل نظری تو ہیں لیکن یہ عقل عملی سے بھی عدل ہے.
دیوانه ها در این عالم خیلی شرمساری و خجالت و اینا ندارن، دیوانه دیگه همه کاری انجام میده.
اچھا دنیا میں جو دیوانے ہوتے ہیں یہ حصہ خراب ہو جاتا ہے اوپر کا، وہ شرم و حیا اور عفت اور پاکیزگی ان کی سمجھ میں نہیں آتی.
رسوائی سرش میں میشه
کہ مثلا رسوا ہونا، شرمندہ ہونا، بالکل ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے.
بی آبروئی سرش میں میشه،
بی آبروئی کو نہیں، بی آبروئی کو نہیں سمجھتے.
اما دیوانے در قیامت میفهمه.
قیامت میں جو دیوانے ہوں گے یہی دیوانے ہیں، یعنی عقل نظری رکھنے والے دیوانے،
یعنی می فهمد چه دیوانه است.
اچھا یہ قیامت میں اپنی دیوانگی کو سمجھیں گے کہ ہم دیوانے ہیں، جبکہ دنیا میں دیوانہ اپنی دیوانگی کو نہیں سمجھتا.
نظر میزنه رو دستش، لو کن را نسبه و نو نعقل ما کن نام اصحاب سعید. شمساره
لہذا وہ اپنی شرمساری کا بھی اظہار کرتا ہے کہ کاش ہم ایسے نہ ہوتے، ہم نے غلط کام کیا.
دیوانہ در این عالم چلی نیستن.
لیکن کسی دیوانے کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ یہ کہے کہ کاش میں اپنے کپڑے کو اتارنا پھینکتا. یہ کوئی نہیں کہتا ہے. اتار کے پھینک دے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا.
دیوانے در آخرت ہم دیوانہ است، ہم می فهمد که دیوانہ است و رسوائی رو درک میکنه. به این عذاب فوق عذاب.
پس جو قیامت کے دیوانے ہیں وہ دیوانے ایسے ہیں کہ اپنی دیوانگی کی طرف متوجہ ہیں اور شرمندگی کا احساس انہیں ہوتا ہے. یہ خود ایک عذاب ہے، عذاب جہنم کے علاوہ. کاش کہ میں ایسا نہ ہوتا.
در قیامت رباخاران محبت وارد میشن. دیوانه در جایگاه دیوانگان، با اینکه در جهل محاسبه بودن، آقا صدی بیس و صدی سی می گرفتن.
یہ دنیا میں جو روا لینے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں روایت میں آیا کہ وہ مخبوط الحواس قیامت میں آئیں گے. وہ ان کے حواس اپنی جگہ پہ کام نہیں کریں گے، دیوانے ہوں گے.
خب همینجا ما دیگه آمدیم این مباحث رو تمام ادامه داده ها، ولی دیگه کافی مسئله محشور شدن با اون وضعیت. نوبت به مبحث دوم میرسه، حشر با من.
یهان تک تتمه تھا تجسم اعمال کا، اور بلکہ تجلی باطن کا، کہ انسان کا باطن کس طرح سے متجلی ہوتا ہے قیامت میں. اب دوسری قسط یا دوسرا حصہ کہ جس کو ہم نے بیان کیا کہ محبوب کے ساتھ حشر.
حشر با من، حشر با امام حسین، حشر با امیر المومنین، حشر با پیغمبر.
دنیا میں اگر مومنین کا محبوب امام حسین ہے، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ
علیہ
وسلم، نبی مکرم اسلام ہیں، تو قیامت میں بھی انہی کے ساتھ محشور ہوں گے.
یکی از ملاقات محبوب خدا شدن یا حب به خدا اطاعت از رسول خداست.
قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر تم خدا کے محب ہو، خدا سے محبت رکھتے ہو، تو اس کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، اور وہ ایک پیغمبر کی اطاعت کرو. پیغمبر کی اطاعت نشانہ یہ محب خدا ہونا ہے.
پس اطاعت از رسول محور حب خدا است. یادتون باشه محور حب خدا اطاعت از رسول.
پس پیغمبر کی اطاعت ہی وہ معیار ہے کہ جس کے ذریعے سے حب خدا کو پرکھا جا سکے. حب خدا ہے بھی یا نہیں, اور ہے تو کتنا ہے,
یعنی چیکار کنی, یعنی آن سے کہ نبی مکرم فرموده اطاعت.
یعنی یہ کہ جو پیغمبر اکرم نے فرمایا اس پر عمل کرنا ہے. پتہ
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
کہو کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اور میری پیروی کرو گے تو تمہاری محبت خدا کے نسبت وہ بھی ثابت ہوگی, اور خدا تم سے محبت بھی رکھے گا.
ثمرے محبت شمیشے محبت الہی, محبت از طرف خدا یغفر لکم ذنوبکم. دیگه کور نیستی بابا, تو ذنبی نداری.
اچھا پیغمبر کی پیروی کی, پیغمبر کی اتباع کی, تو اس اتباع اور پیروی کا نتیجہ یہ ہے کہ تم محبوب خدا ہوئے, اور جب محبوب خدا ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تمہارے پاس کوئی گناہ نہیں رہے گا, اور جب کوئی گناہ نہیں رہے گا تو قیامت میں اندھے نہیں ہوں گے, پاگل نہیں ہوں گے. یہ اس محبوب کے ساتھ محشور ہونے کا نتیجہ ہے.
اللہ غفور رحیم,
اور اللہ غفور رحیم.
حالا این آیا آیا را یادتون باشه خودمونو گول نزنیم, خودمونو گول نزنیم, استناد به این آیا نکنی. بله ان کنتم تحبون یا رسول الله من تو رو دوست دارم. نه, ان کنتم تحبون الله فتبعونی, بدون متابعت
اپنے آپ کو خوشفہمی میں نہ ڈال دیں, اور یہ نہ سوچیں کہ میں پیغمبر سے عشق رکھتا ہوں, میں پیغمبر سے محبت رکھتا ہوں, لہذا میرا محبوب پیغمبر ہے تو میرا حشر آسان ہو گیا. ہاں ایسا ہے, اگر آپ کا محبوب پیغمبر ہے تو حشر آسان ہے, شک نہیں ہے, لیکن یہ کہ کیسے معلوم ہو کہ آپ کا محبوب پیغمبر ہے, کیسے؟ اس کا ایک معیار ہے, معیار ہے اطاعت, اتباع. کتنا اتباع کرتے ہیں؟
ببینید این دو تا, یک نخست وزیر داره روسیه, یک رئیس جمهور
حکومت هم
روسیه,
رشیا میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے اور ایک صدر.
این قبلا این وزیر اعظمشون رئیس جمهور بود دیگه, راه رفتنش رو دیده بودی چه جور بود. این آقای که الان رئیس جمهور بود مریدمونه, مثل او همراه میره,
یہ جو آج وزیر اعظم ہے وہ پہلے صدر تھا, اس کے صدر کے چلنے کا خاص انداز ہے. تو آج جو صدر بنا ہے وہ اس کا بہت دوست ہے, اس وزیر اعظم کا, لہذا وہ یہ مرید اور دوست بھی اپنے چلنے تک میں ان کی پیروی کرتا, جیسے وہ چلتا ہے ویسے یہ چلتا ہے, راہ چلنے میں بھی ان کی طرح. تو پیروی, اطاعت, اتباع, اس کی طرح سے عمل کرنا.
حالا این آیه رو میخواییم توسط روایات توضیح
بدیم. اس آیت کو ہم روایات کے ذریعے سے کچھ توضیح دے دیں گے, وضاحت کریں گے.
این روایات رو زود میخونیم تمام بشه, شاید چند تا روایت بشه, نمیخوام وقت زیاد بگیرم. جا عربی و نیلن نبی صلوات الله و سلام علیه. اللهم
صل علی محمد و آل
محمد. ایک دیہاتی پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا.
فقال یا رسول اللہ متى الساعة؟
حضرت نے فرمایا, اس دیہاتی نے پیغمبر سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟
حالا وہ سوال کہتے ہیں متى الساعة؟ پیغمبر اکرم یہ سوال فنی ازش میکنه, معتد عدد تر رها, تو چی آمده کردی برای؟ چی محیا کردی؟
دیکھیں اس دیہاتی کے سوال کو دیکھیں اور پیغمبر کے ری ایکشن اس سوال پر جو جواب دیتے ہیں جس انداز میں اس کو دیکھیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ قیامت کب ہے؟ پیغمبر نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا کہ یوں ہے کب ہے, فرمایا کہ کیا تم نے آمادگی اختیار کی ہے,
آمد کر دی چی فرستا دی
قیامت کے لیے کتنی تیاری ہے,
چی فرستا دی اونجا چی فرستا دی
کیا بھیجا ہے وہاں,
تحول معدد تلقا کثیر سلام رسیہ من نماز روز زیادی نہ فرستم.
اس عربی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں, میں نے روزے زیادہ نہیں رکھے ہیں.
یا رسول اللہ میں یہ چیزیں کر رہا ہوں
لیکن ایک بہت قیمتی چیز میرے پاس ہے.
الا انی احب اللہ ورسول,
اور وہ یہ کہ میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب ان حشر وما,
پیغمبر نے فرمایا کہ یاد رکھو قیامت میں انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا رہا ہے.
المرء مع من احب, علی یادت باشے محب باید از این دنیا بری.
ہاں یہ ذہن میں رکھیے,
محب از این دنیا رفتن ہے.
ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا, المرء مع من احب من احب, آخری وقت تک موت آنے تک جس کی محبت پہ قائم رہے اسی کے ساتھ محشور ہوں گے.
راوی ان حدیث انس ابن مالک,
اس روایت کا راوی انس ابن مالک ہے.
میگه مسلمانان نشسته بودن پیغمبر که به این جواب داد فما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام فرحهم بذلك.
انس کہتا ہے کہ اس عربی کے جواب میں پیغمبر نے ایک سوال پوچھا اور پھر عربی نے جواب میں کہا کہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور زیادہ نمازیں روزے نہیں ہیں, تو اس کو سن کر پیغمبر نے فرمایا کہ انسان اسی کے ساتھ محشور ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت رکھتا ہو. اسے سن کر تمام مسلمانوں کو اتنی خوشی حاصل ہو گئی کہ اسلام کے بعد کسی اور چیز کسی اور خبر کے سننے سے اتنی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی.
حشر بوما روایت دیگه,
دوسری روایت,
آمده دائره محفور نبی اکرم توسعه گوش بنده.
اس دوسری روایت میں حضرت نے حضرت نبی مکرم اسلام نے محبوب کے دائرے کو بڑھا دیا ہے.
فرمود احب الله لما یبلوکم به من نعمه, بابا خدا رو دوست بدارید. چرا؟ چون نعم باطنه و ظاهره بهتون داده, عقل داده, سلامتی داده, پیغمبر فرستاده و تا آخر.
پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ لوگو خدا سے محبت رکھو اس لیے کہ خدا نے سب کچھ دیا ہے, تمام نعمتیں, نعمتیں باطنی نعمتیں بھی ظاہری نعمتیں بھی, عقل بھی خدا کی دی ہوئی ہے, بینائی بھی خدا کی دی ہوئی ہے, شنوائی کی بھی خدا کی دی ہوئی ہے, اور ہدایت کے اسباب بھی خدا نے فراہم کیا ہے, پیغمبر کو خدا نے بھیجا ہے, خدا کو اس نے نازل کیا ہے.
وَأَحِبُّونِ لِحُبِّ
اللَّهِ, اور مجھ سے محبت رکھو محبت خدا کے خاطر.
المرء مع من احب, یادتون میشه؟ یادتون میشه؟ وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِ لِحُبِّ,
اور میری اہل بیت سے محبت رکھو میری محبت کے خاطر.
هست در این روایت آمده محبوبه را براتون نشون داد.
اس روایت میں آپ کو خوب غور کریں, آپ کو محبوب بھی دکھائے گئے ہیں کہ کن سے محبت رکھنی چاہیے. خود پیغمبر نے حکم دیا احب اللہ احبونی و احب اہل بیتی لحبی, تو یہ تین ہوئے, خدا سے محبت, رسول سے محبت اور اہل بیت رسول سے محبت.
روایت سوم, مرد انصاری به حضور نبی اکرم شرفیاب شد و بعد این روایت من یک بار دیگه خوندم.
ایک انصاری پیغمبر اکرم کے حضور میں آیا اور سوال کیا.
راوی این حدیث آقا امیر المومنین ظاهرا, چون من مختصر بنام
حضرت امیر المومنین سے یہ روایت ہے.
فقال ما استطیع فراقک, یا رسول الله من طاقت دوری تو رو ندارم.
اس انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی جدائی کو نہیں سہ سکتا ہوں.
یا رسول اللہ من میرم تو خونے یادتو میفتم بلا میشم میام سر راحت.
گھر جاتا ہوں اور تمہاری یاد آتی ہے تو میں اٹھ کے فوراً آپ کی طرف آتا.
میرم تو باغ ہم برا کار کردن یادتو میام باز من یادتو میام سر راحت.
اپنی زمین پہ کام کرنے کے لیے اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے جب جاتا ہوں تو تمہاری یاد آتی ہے پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہوں.
میام بے چراغ شما حتی انظر الیک حب اللیل تو محبوب منی من مخم بغد نگاہت کنم.
اللہ کے رسول میرا اور کوئی کام نہیں ہے میرا جی چاہتا ہے کہ صرف آپ کو دیکھوں بس آپ کو دیکھوں اور بس جاؤں.
کھارا زندگی میں برا سے تحصیل کہنا بیام تو رسول ہو جاؤ.
میں آپ کو جب تک نہ دیکھوں کوئی کام کر نہیں سکتا ہوں. اللہ کے رسول کل قیامت میں آپ جنت میں جائیں گے اور جنت میں کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے. میرا کیا حشر ہوگا اس وقت میں کیا کروں میں اس مقام تک پہنچنے سے رہا.
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا.
که
این حشر با محبوبه. حشر با محبوبه.
جب اس نے یہ کہا تو آیت نازل ہو گئی اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ قیامت میں محشور ہوگا کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں.
روایت چار
چوتھی روایت
از رسول خدا صلی اللہ من رزق خود اللہ حب الائم من اهل بیتی. اگر خدا رزق کسی رو حب ائمه اهل بیت من قرار
که چوتھی روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا جس کے رزق میں میرے اہل بیت کی محبت کو قرار دے.
فقط اصاب خیر الدنیا بنا
تو اس بندے تک خیر دنیا بھی پہنچ گیا اور خیر آخرت بھی. یعنی محبت اہل بیت وہ رزق ہے
فلا
کہ جس میں خیر دنیا بھی ہے خیر آخرت بھی.
فلا یحشکن احد انہ فی الجنہ.
کیا بات ہے. کسی کو ہرگز شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنت میں ہوگا. جسے یہ رزق حاصل ہو وہ بلا شک و شبہ جنت میں ہوگا.
اما حضرت میخواد اینجا قاعده رو نشون بده.
لیکن حضرت نے ایک قاعده اور ایک اصول اور ایک لا بیان کیا ہے.
ویژگی محب رو بفرماید
اور اس محب کی خصوصیات کو بیان کیا ہے.
بعد میگه در حب اهل بیت من 20 خصلت.
جو میرے اهل بیت سے محبت رکھے گا اس میں یہ 20 خصلتیں ہوں گی.
ده تاش در دنیا است ده تاش در آخرت.
اون 10 خصلت اون 20 خصلتوں میں سے 10 خصلتیں دنیا میں مومن کے پاس ہوں گی اور 10 خصلتیں قیامت میں مومن کو ملیں گی.
این روایت رو که میخورم میخوام یادمون باشه که اهل محاسبه باشیم. خوب بنشینیم مراقبه کنیم محاسبه کنیم چه خبر مهم هستیم نیستیم.
یه روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہم لوگ حقیقت پسند بن کے بیٹھ جائیں اپنا محاسبہ کریں ہم کہاں پر کھڑے ہیں.
اما اون دهتایی که در دنیاست خوب گوش کنید اینا رو خوبه ها. منم بنای بر توضیح زیاد ندارم چون میخوام بعد بخش سوم برسم. بخش سوم خیلی مهم
وضاحت زیاد نکروں گا صرف روایت بیان کر کے آگے بڑھوں گا اس لیے کہ مجھے تیسرے مرحلے کو آج ذکر کرنا ہے وہ بھی بہت مهم ہے.
چون ببینید اگر میخوام توضیح
بدیم اس کے ہر فقرے کو اگر ہم وضاحت کرتے جائیں گے تو ٹائم بہت لگے گا.
دہ تو در دنیا دہ تو
دس خصلتیں جو دنیا میں ہیں
اولینش زہد
جس کو خدا میرے اہل بیت کی محبت کو رزق قرار دے اس میں دس خصلتیں ہوں گی. خصلت اول زہد ہے.
زہد توضیح نہیں خصلت ظاہر سے بر عمل ہے.
دوسری خصلت یہ ہے کہ وہ عمل کی نسبت بہت زیادہ طلب رکھنے والا ہو.
حرص حرص ارنام جو بد نیست جو تعبیر حرص بر عمل
ہر چیز کے لیے حریص ہونا برا نہیں ہے. عمل کے لیے حریص ہونا بہت اچھا ہے. لالچ رکھنا بہت ہی اچھا ہے.
ولور اوف الدین
دین میں پرہیزگار ہوگا.
ورغبت فی العبادہ
عبادت میں رغبت اور شوق رکھنے والا ہوگا.
وَتْتُوبَ قَبْلَ الْمَوْتِ
اور موت سے پہلے دین کے صحیح راستے کی طرف پلٹنے والا ہوگا.
این معنیشی نیست توبہ رو تاخیر بیانداز 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 تا آخر آن نه
کہ یہ قبل الموت کے لفظ سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں کہ مثلا ابھی تو موت نہیں آئی ہے لہذا میں ابھی تو موت نہیں آئی ہے توبہ کی ابھی جنان ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ موت تو توبہ تو موت کے وقت کی جاتی ہے. یہ نہیں یہ معنی نہیں ہے. یعنی موت آنے سے پہلے توبہ کرے معنی یہ ہے.
نشاط فی قیام اللیل
رات کو اگر عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے تو با نشاط کھڑا ہو.
یا آقای میگو که من دو رکعت نماز شنیده بودم اگر کسی در مثلا کجا دو رکعت نماز قربتن الالله بخونه همه چیز بهش میدن. من یک نماز باحال خوندم با عجب نمازی شد آمدم خونه یادم خود اصلا روزو نداشت.
ایک صاحب کہہ رہا تھا کہ میں زندگی میں کوشش کرتا تھا کہ پرنشاط نماز ایک اچھی نماز خضوع و خشوع سے بھری ہوئی نماز پڑھ لوں. ایک دن میں نے بہت اچھی نماز پڑھی نشاط بھی اور خضوع بھی خشوع بھی سب کچھ اور خوش تھا کہ میں نے آج ایک اچھی نماز پڑھی. گھر آنے کے بعد پتہ چلا کہ وضو ہی نہیں تھا.
یا آقای ہم دشب به همین مبتلا شد خیلی حال پیدا کرد بعد بدون وضو نداشت.
کل بھی ایک صاحب کے ساتھ ایسا ہی مسئلہ پیش آیا تھا.
بہرحال یاد ہے ان داستان بل یا سمو فی عید الناس
اور ایک اور خصوصیت یہ کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کی نسبت نظر نہ رکھے جو کچھ ہے یعنی نعمات دنیا میں سے
یعنی با این یاس فی عید الناس یعنی توکل بر خدا بکنه ها.
معنی یہ ہے کہ لوگوں سے توقع نہ رکھے خدا پر توکل کرے.
وَالْحِفْلَ عَمْرَ اللَّهِ وَنَحْيَهِ عَزَّ وَجَلَ
خدا کے امر اور نہی کی حفاظت کرے.
وَتَّسِعْ بُغْضِ دنیا
اور یہ تو بہت مشکل ہے. نوع یہ ہے کہ دنیا کی نسبت بغض رکھے.
دنیا را معنی کردیم این بیرونیا نیست اونی که در درونه ها
و تعلق خاص جو انسان کے وجود کے اندر ہے وہ دنیا ہے اس سے بغض رکھے.
وَالْعَاشِرَ السَّخَا
اور دسویں خصوصیت مومن میں سخاوت.
حالا اگر یک کسی پیدا بشه زاهد باشه حریص بر عمل باشه ورای در دین داشته باشه رغبت در عبادت داشته باشه توبه قبل از موت داشته باشه نشاط در قیام لیل داشته باشه یأس عما فی عید الناس داشته باشه حفظ لامر الله و نهیه بکنه بغض دنیا داشته باشه اهل سخا هم باشه نوبت به چی میرسه اون دهتای آخرت.
اگر کسی میں یہ دس خصلتیں کہ جن کا تذکرہ ہوا یہ دس خصلتیں پائی جاتی ہوں تو وہ ایسا ہے کہ اس کو خدا نے رزق دنیا عطا کی، یعنی محبت اہل بیت کے رزق عطا کیا ہے، اور اس میں 10 خصلتیں آخرت کی بھی ہوں گی.
بس محب اہل بیت چیئے، کس کے 20 خصلت
ہیں؟ بس محب اہل بیت میں 20 خصلتیں ہیں، ان میں سے 10 یہ ہیں، دنیا میں یہ ہونی چاہیے. میں
تو اعضای امام حسین میشنیم، امام حسین قربونت برم، زن بی حجاب، دختر بی حجاب، ربا آنچنان وضعیت.
امام حسین کے لیے گریہ بھی کریں، سینہ بھی خنکوبی بھی کریں،
اور
جو امام حسین کا راستہ ہے اس پہ چلے ہی نہیں.
ان کو جب جو ابونا فتبعونی، یعنی متابعت میکنی، یعنی گریہ میکنی.
گریہ بے متابعت نتیجہ بخش نہیں ہے.
و اما فی الاخرہ فلا ینشر له دیوان.
اچھا، 10 خصلتیں جو آخرت کی ہیں، وہی ان میں سے پہلی یہ کہ اس کی اعمال کی جو فائل ہے نا، وہ کھلے گی نہیں.
میزان،
اور اس کو میزان سے گزرنا بھی نہیں ہوگا. اور اس کی فائل اس کے دائیں ہاتھ پہ اسے مل جائے گی. اشارہ ہے اس آیت کی طرف.
وَيُكْتَبْ لَهُ بَرَاتٌ مِّنَ النَّارِ،
اور اس کے لیے لکھا جائے گا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے.
وَيُبَيِّضْ وَجْهُهُ،
اور اس کا چہرہ نورانی ہوگا.
وَيُكْسِي مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ،
اور جنت کے لباس پہنائے جائیں گے.
يَشْفَعْ فِي مَاتٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ،
اور اپنے اہل بیت میں سے، اپنے گھر والوں میں سے 100 کے لیے، اپنے رشتہ داروں میں سے 100 کے لیے یہ شفاعت کرے گا.
ينظر الله عز وجل بالرحمه،
اور خدا کی نظر رحمت کے لیے یہ شخص مخصوص ہوگا.
يتبت من تيجان الجنه،
جنت کا تاج اسے پہنایا جائے گا.
بالعاشر يدخل الجنه بغير حساب،
اور جنت میں بے حساب.
آخر فتوبا لمحبی اہل بیتی،
پھر پیغمبر نے فرمایا کہ کتنے پاکیزہ ہیں وہ لوگ کہ جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں.
خب، من مقداری از مطالبی که باید در این رابطه بگم کوتاه میکنم تا برسیم به مسئله دیگر.
ان کو توضیح دینے کی ضرورت تھی، تشریح کی ضرورت تھی، لیکن چونکہ مطالب بعض کے مطالب بھی ذہن سامنے ہیں، لہذا ان کو صرف عنوانات کو ذکر کیا.
پس ما یہ حشر داریم، حشر بما،
پس معاد سے متعلق عناوین میں سے ایک عنوان حشر با محبوب، محبوب کے ساتھ محشور ہونا.
این 20 تا ویژگی ہم یادتون باشه،
یہ 20 خصوصیات بھی ذہن میں رکھیے.
حالا وارد اون بحث میشیم دیگه، از این صدا گذشتیم، حشر با محبوب فراموشتون نشه. نوبت به این میرسه که آقا قیامت چه موقع برپا میشه؟ یه سوالی است که خیلی ها دارن، از زمان پیغمبر اکرم هم بوده، دید در اون روایت هم که متستا
از زمان،
حالا از مکان زمان فرق نمی کنه.
یہ سوال پیغمبر کے زمانے سے رہا ہے
کہ قیامت،
کہ قیامت کب قائم ہوگی،
چه زمانی؟ یک جای قیامت کجاست،
اور دوسرا سوال یہ کہ قیامت کہاں قائم ہوگی؟
آیا در زمین است، یا در یکی از کرات، یا جنت الارض السماوات والارض و عدت للمتقین؟
زمین میں ہیں، قرات آسمانی میں ہیں، یا قرآن نے جو کہا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے عرض اور جس کا پہنا سماوات اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اتنا وسیع ہے، اور جو متقین کے لیے خدا نے تیار رکھا ہے.
این بہشت و جہنمی کے خدا ازش خبر دیتا، آز نسش کجا؟
تو کیا اس بہشت اور جہنم کا ایڈریس مل سکتا ہے؟
محلش کجا، زمانش کجا،
کہ اس کی لوکیشن کا پتہ چل جائے؟
از این طرف شما میشه پیغمبر به معراج رفته وارد بهشت شده، اون دیگه چیه؟ آخه اینا چیکار کنیم؟
بعد روایات پایا ہے کہ پیغمبر کو جب معراج میں لے جایا گیا تو اس سفر میں وارد بہشت بھی ہوئے.
اصلا این بہشت جہنم موجود ہے یا بعدا موجود میشه؟
کیا بہشت اور جہنم ابھی سر دست موجود ہیں یا بعد میں موجود ہوں گے؟
ہاں اینا سوالات دست ہیں نا؟
یہ سب سوالات ہیں.
یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت وقت مردم رو میگیرم؟ بله این سوالات است که در اذهان هست.
یه سوالات اٹھتے ہیں اذهان میں.
حالا این قیامت هست، بردخ هست، این هست، چیه، جای کجا، چه خبره؟
بہت سارے ابہامات ہیں کہ جو
تو ذہن ما هست که بعد جهنم رو بعدا خدا چند تا مهندس و معمار میبره اونجا
ذہن میں ایسا لگتا ہے، ایسا نظر آتا ہے کہ بعد میں خدا جہنم بنائے گا انجینئرز کے ذریعے سے اور مزدوروں کے ذریعے سے، ایک جگہ تیار کرے گا اور جگہ میں آگ جلائی جائے گی، روح ہو جائے گی جہنم، اور جو جتنے بھی مجرم ہیں ان کو وہاں ڈال دیا جائے گا.
انشاءاللہ
ہم ایڈریس دے دیں گے.
یادتون باشه حرفایی که امروز میزنیم در این وقت غیر معنیست،
لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کچھ کہنے ہم جا رہے ہیں یہ شاید آپ کے لیے معنوس نہ ہو، نامعنوس باتیں ہیں.
میدونم من غیر معنوس، ولی باید خوب گوش بدید تا یاد،
لیکن اچھی طرح سنیں تاکہ سمجھ میں آ جائے.
ببینید این عالمی که ما در این زندگی میکنیم بهش میگن عالم طبع، عالم ماده.
جس عالم میں اس وقت ہم ہیں اس عالم کا نام عالم طبع یا عالم ماده ہے.
یعنی چه؟ یعنی موجودات این عالم دارای جسم هستند، دارای ماده هستند، بدون ماده نیستند.
یعنی اس عالم میں جو کچھ ہے، جو ہے، وہ جسم رکھتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے آثار جسمی رکھتا ہے،
و این موجودات طبایع مختلف دارند.
اور یہ موجودات، اس عالم میں موجود موجودات اپنی طبیعتوں کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہیں. پانی کی طبیعت کچھ اور ہے، آپ کی طبیعت کچھ اور ہے.
جماد، نبات، حیوان، انسان، جن، ملائکه، برو بالا.
جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، اجنہ، ملائکہ، یہ سب موجود ہیں اور ہر ایک کی ایک الگ طبیعت ہے.
خود جماد مراتب داره، خود نبات الی ماشاءاللہ، انسان هم جن هم.
اچھا سارے جمادات بھی یکساں نہیں ہیں، ان کے بھی الگ الگ مرتبے ہیں، اسی طرح نباتات بھی یکساں نہیں ہیں، بالکل اسی طرح سیم حیوانات بھی ایک طرح کے نہیں ہیں، الگ الگ.
لازمه ماده زمان است و مکان، دو ظرف نیاز داره برای تحققش، برای موندگاریش نیاز به دو تا ظرف داره، یک ظرف به نام زمان، یک ظرف به نام مکان.
جو بھی موجود موجود مادی ہے تو اس کے موجود ہونے کے لیے دو ظرف چاہیے، ایک زمان اور دوسرا مکان.
یعنی
کوئی شیء ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ زمانے میں نہ ہو.
یعنی هیچ ماده ای خارج از زمان و مکان نمیتونه تحقق پیدا کنه.
کوئی شیء مادی ایسی نہیں ہے کہ وہ مکان سے باہر ہو، کہیں نہ کہیں ہے، بس مکان میں ہے، کبھی نہ کبھی ہے، بس زمان میں ہے.
یا به عبارت علمی تر، زمان و مکان جزء لاینفک جوهر مادی است.
یا اگر اس کو علمی عبارت میں کہیں تو یوں کہیے کہ زمان اور مکان جوہر مادی کے لیے جزء لا ینفک ہے، یعنی کوئی جوہر مادی ہو اور زمان و مکان سے ماورا ہو یہ نہیں ہو سکتا.
لہذا اس میں ان عالم رو عالم تابع و مادی گذاشتا،
اس عالم کا نام عالم تابع ہے اس لیے کہ طبیعت رکھتا ہے، اور عالم مادہ اس لیے کہ مادہ رکھتا ہے.
یہ کیا معلوم ہے؟ یہ معلوم ہے یا نا؟
یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نا، آسان ہے.
یہ عالم دیگر داریم که در آن ماده نیست بلکه صورت
هست. اس لیے آپ فرما رہے تھے کہ آپ نامانوس باتیں ہیں. ایک اور عالم ہے، وہاں موجودات ہیں بلا شک و شبہ موجودات ہیں، لیکن ان موجودات میں مادہ نہیں ہے، صورت ہے، صورت ہے مادہ نہیں ہے.
در اونجا طبایع وجود نداره.
اچھا طبیعت بھی نہیں ہے وہاں، طبایع بھی نہیں ہے.
آن عالم اسمش چیه؟ عالم مثال و برزخ.
اس عالم کو عالم مثال یا ایک اور تعبیر کے مطابق عالم برزخ کہتے ہیں.
در اونجا حقیقت و ملکوت اشیاء موجودن با وضعی قبیح‌تر.
وہاں اشیاء کی حقیقت پائی جاتی ہے اور اشیاء کا کی ملکوت پائی جاتی ہے ایک طاقتور حالت میں.
شما این خواب رو بعضا در خواب میبینید، یه خود از ماده جدا شدید چیکار میکنید؟
اچھا آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ جب آپ خواب میں ہوتے ہیں تو ایک آن میں کہاں سے کہاں جاتے ہیں، کیا کیا کام کر جاتے ہیں اور کتنے طولانی مسافتیں طے کرتے ہیں؟
سرعت در اونجا غوغا میکنه، قوت در اونجا غوغا میکنه، نگاه در اونجا غوغا میکنه. چی بمانی؟
وہاں کی سرعت اس سرعت کے یعنی عالم مادہ کی سرعت کی نسبت قابل قیاس نہیں ہے، وہاں کا نظارہ اس کی نسبت قابل قیاس نہیں ہے، وہاں کی صلاحیتیں کہیں زیادہ ہیں اس سے.
دیگه ابزار اونجا چشم پوش و اینا نیستن.
اچھا وہاں پر صورت چشم ممکن ہے ہو، لیکن ابزار دید یعنی دیکھنے کے لیے وسیلہ یہ نہیں ہے.
و به طور کلی آن جهان، یعنی جهان مثال و برزخ، از این جهان ماده خیلی وسیع‌تر، قوی‌تر، عالی‌تر، شفاف‌تر، واضح‌تر.
ابهامات اس عالم میں ہیں، عالم برزخ میں اور عالم مثال میں ابهام نہیں، واضح ہے. اور یہاں پر محدودیتیں ہیں، وہاں محدودیت نہیں ہے، یہاں دیوار رکاوٹ ہے، ادھر دیوار رکاوٹ نہیں ہے.
این عالم مثال و برزخ بر این عالم ماده احاطه داره، یادتون باشه.
یه سمجھنے کی چیزی
اینا چیزی است که نشنیدید.
یہ عالم برزخ اس عالم ماده کے اوپر چھایا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے.
دنبال این عالم نیست، محیط بر این عالم
ہے. ہاں یہ خیال نہ کریں کہ پہلے عالم طبیعت ہے اس کے بعد عالم مثال ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عالم طبیعت پر عالم مثال چھایا ہوا ہے، محیط ہے.
یعنی اینطور نیست که اول باید عالم طبیعت تمام بشود تا نوبت به عالم مثال و برزخ برسد. نه،
ایسا نہیں که عالم طبیعت مثلا پہلے ہے، اس سے انسان گزر جائے، یہ ختم ہو جائے، پھر عالم مثال شروع ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی عالم طبیعت کے اوپر محیط ہے عالم مثال.
یادتون باشه اینا، یادتون باشه، تصویرش براتون مشکله. میدونم
کہنے کہ یہ جن حضرات نے پہلی مرتبہ اس گفتگو کو سنا ہے ان کے لیے یہ قابل تصور نہیں ہے، مشکل ہے.
عالم مثال و عالم برزخ محیط بر این عالم ماده است.
پس بیان ہو گیا کہ ایک اور عالم ہے، اس کا نام عالم برزخ رکھیں یا اس کا نام عالم مثال رکھیں، وہ عالم اس عالم کے بعد نہیں ہے، بلکه وہ عالم اس عالم پر محیط ہے
و یادتان باشد که اون عالم پس از این عالم نیست
باید بتا دیا گیا کہ وہ عالم اس عالم کے بعد نہیں ہے
حالا انشاءاللہ واضح خواهد شد انشاءاللہ
عالم دیگر هم داریم
عوالم یہی دو نہیں ہیں اور عالم بھی ہیں
چه از عالم مثال و برزخ بالاتر شفافتر وسیعتر
وہ عالم برزخ سے بہت زیادہ شفاف بہت زیادہ وسیع اور بہت پرقدرت جس طرح عالم طبیعت کی نسبت عالم برزخ شفاف اور وسیع اور پرقدرت تھا اسی طرح عالم عقل عالم برزخ کی نسبت زیادہ شفاف زیادہ وسیع اور زیادہ قدرت مند ہے
بشمی عالم نفس
اس عالم کا نام ہے عالم نفس
در اونجا موجودات خیلی عجیب تر دقیق تر رقیق تر وسیع تر
وہاں موجودات ہیں اور وہ موجودات بہت وسیع بہت دقیق
خودت هم که اونجا بری همینطوری
آپ بھی وہاں جائیں گے تو اسی طرح ہوں گے
علمشان ادراکشان قدرتشان
اس عالم میں موجود موجودات کا علم ادراک قابل قیاس نہیں ہے اس عالم کے ساتھ
الان وای که در اون عالم رفتن اون عالم بوده که رفتن
اچھا جو اس عالم میں ہیں وہ اس عالم کے تھے وہاں ہیں
برزخی ها که آدم هایی که مردن رفتن اون عالم چون اون عالم وجود داشته ها
دقت کریں کیا کہہ رہے ہیں آقا خوب غور کریں بعض لوگ دنیا میں رہ کے بھی وہاں جا سکتے ہیں جیسے کہ برزخ والے وہاں جا سکتے ہیں
الان ما محیط هستن بعضی از اونها محیط هستن بر کل عالم ها
اس بنا پر اگر کوئی عالم نفس تک رسائی حاصل کرے تو اس کا مطلب ہے کل عالم پر محیط ہے وہ اچھا غور کریں
خاطر برزخیان محیط ہیں
البتہ برزخی بھی محیط ہیں لیکن برزخیوں کا احاطہ محدود ہے
پدران ما مادران ما که از این عالم به برزخ رفتن برزخی که احاطه بر این جهان داشته اونا الان
محیط ہیں بر ما ہمارے آبا و اجداد ہمارے مثلا باپ دادا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمارے نسبت زیادہ وہ ساتھ میں ہیں وہ ہم پر احاطہ رکھتے ہیں ہم ان پر نہیں
ولذا فتسر و کلی و معدید چیز بھی
اسی لیے کہا گیا ہے کہ تمہاری بینائی آج بہت تیز ہے تم دور دور تک دیکھ سکتے ہو
بله الان تو حیوانات بعضی هستن میگن هدهد چند لایه از زمین رو میبیند همینطور که داره پرواز میکنه که آب داره یا نداره
کہتے ہیں کہ حتی اسے عالم طبیعت میں موجود حیوانات بھی یکساں نہیں ہیں ہدہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ زمین کی چند لہروں کو وہ ہدہد دیکھ سکتا ہے
آیا
پانی کہاں پر پایا جاتا ہے زمین میں دیکھ سکتا ہے یہ ہے حدید تیز ہونا
بسر و کلیوم حدید حالا این عالم نفس محیط بر عالم برزخ و ماده
پس اس قانون کو ذہن میں رکھیے عالم ماده پر عالم مثال محیط ہے اور عالم مثال اور عالم ماده دونوں پر عالم نفس احاطہ رکھتا ہے
اگر کسی به عالم نفس رسید قیامت رو میبیند
اگر کوئی عالم نفس تک پہنچ جائے تو قیامت اس کے لئے پوشیدہ نہیں ہے
عالم قیامت الان در او شروع میکنه
اس کے لئے قیامت ابھی بھی تالے ہے دونوں کر چکی ہے
چون اصلا اصولا عالم قیامت زمانی نیست یادتون باشه مفهوم زمانه
خوب غور کریں قیامت اچھا کیا کہا گیا پہلے عالم طبیعت اور عالم مادہ میں پائے جانے والے موجودات محصور پہ دو قصر ہیں، زمان و مکان. جو ادھر سے نکل گیا وہ زمان و مکان سے نکل گیا، جو عالم نفس تک پہنچ گیا وہ زمان و مکان سے ماورا. لہذا قیامت میں نہ زمان ہے نہ مکان، اس معنی میں زمان نہیں.
بنابراین عالم قیامت که ظهور تجلیات نفسه، ظهور تجلیات نفسه احاطه بر عالم برزخ داره.
پس عالم نفس که جس میں باطن انسان متجلی ہو جاتا ہے وہ احاطہ رکھتا ہے اس تمام ان تمام باقی دو عوالم پر،
و عالم برزخ احاطہ بر عالم مادہ.
جس طرح سے کہ عالم برزخ عالم مادہ پہ احاطہ رکھتا ہے.
کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم.
قرآن نے کہا ہے اگر تم اگر علم الیقین تک پہنچ جاؤ تو جحیم کو دیکھو گے.
کیف اسبح به زید گو گو اسبح تو موقنن فما علامت و یقینک، گفتنم بهشت رو میبینم جهنم رو میبینم. با میلا چجوره؟ چی شده؟ مگر هست دورا؟
پیغمبر که نو عمر صحابی نام زید ابن اسامہ، کہ ان سے پیغمبر نے نماز فجر کے بعد پوچھا کہ افاظ بات ہے کیا حال ہے، جواب میں کہا کہ یقین میں جی رہا ہوں. تو پیغمبر نے پوچھا کیا نشانی ہے یقین کی، کہا کہ یقین کی نشانی یہ ہے کہ میں جنت کو دیکھ سکتا ہوں جہنم کو دیکھ سکتا ہوں.
فَإِنَّكُمْ تَعْبِيرَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ در نهج البلاغه فَإِنَّكُمْ لَوْ عَيَنْتُمْ مَا قَدْ عَيَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزَعْتُمْ وَمَحِرْتُمْ وَسَمِعْتُمْ وَلَاكِنْ مَحْجُوبٌ عَنْكُمْ مَا قَدْ عَيَنُمْ وَقَرِيبًا مَا يُسْرَهُ الْحِجَاب. پرده برداشته میشه، حقیقت هست.
اچھا حضرت نے نهج البلاغه میں فرمایا کہ جو تمہارے آبا و اجداد جہاں تک پہنچے ہیں اس کو اگر دیکھ سکتے تو تمہیں وہ حقیقتیں نظر آتی، لیکن تمہارے اوپر حجابات پڑے ہوئے ہیں، ان قریب وہ حجابات ہٹ جائیں گے تو تمہیں وہ سب حقیقتیں نظر آئیں گی جو وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے.
بنابراین الان عالم برزخ و قیامت موجود ہے.
اس بنا پر عالم قیامت ایسا نہیں کہ بعد میں وہ یہ عالم وجود میں آئے گا، نہیں، یہ عالم ہے، ابھی ہے.
یہ کہ عالم میگیم الان موجود ہے، نام قرآن ہے
کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ابھی ہے بھی غلط ہے قیامت کے لیے،
چون الان موجود این زمان در اونجا زمان معنا نداره،
چونکہ قیامت کے لیے زمان کی نسبت دینا صحیح نہیں ہے.
زمان به اسارت درآورنده ماده است، اونا به اسارت در نمیان.
زمان کے دائرے میں مادی چیزیں آتی ہیں اور قیامت مادی نہیں ہے، لہذا اس کے زمان کے دائرے سے باہر ہے.
خلاصش این که ما یه سه تا عالم تو در تو داریم، ماده، برزخ که بهش میگیم مثال، و عالم نفس و قیام.
مختصر یکی تین عوالم هست ابھی تک جو ذکر کیے گئے، عالم طبیعت، عالم مثال، عالم نفس.
عالم ماده در سیطره عالم برزخه.
نیز یہ جو عالم مادہ ہے یہ عالم مثال کے دائرے میں ہے،
اما اینطور نیست که اون بتونه او رو درک کنه و دست او رو به سیطره در بیاره. یادتون باشه
مادہ، عالم مادہ میں موجود چیزیں احاطہ نہیں رکھتی ہیں عالم مثال پر، جبکہ الٹ ہے، عالم مثال کے موجودات عالم مادہ پر احاطہ رکھتے ہیں.
من دو سے روز فکر کردم تو اینطور آسان براتون بگم.
یہ چیزیں اتنے آسان بنا کر پیش کرنے کے لیے کافی محنت کی ہے، دو تین دن میں نے سو رہا ہے.
نصار
همچنانی. حالا ما داریم با این بیان براتون بگیم انشاءالله واضح بشه.
یه بالکل ہی ٹیپیکل فلسفی مطالب ہیں جن کو فلسفی کلامی جن کو ہم نے آپ کے لیے آسان بنا دیا ہے.
و عالم نفس و قیامت مسیطر بر عالم برزخ و عالم ماده است. این و عکس نیست. یادتون باشه توقع نداشته باشید که چه.
اور عالم نفس مسیطر ہے، احاطہ کیا ہوا ہے عالم نفس جو ہے وہ عالم مثال اور عالم مادہ پر، اور الٹا نہیں ہے. نہ عالم طبیعت عالم نفس تک پہنچ سکتا ہے، نہ عالم برزخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم نفس کا احاطہ کریں. یہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں.
ببینید این جو من این حرفا رو زدم این کاش نمیزدم، چون رسیدیم به اصل چیز که میخوایم اینو توضیح بدیم واضح بشه که الان وقت اذانه. و یادتون باشه دوستانی که این جلسه رو بودن، من درخواستم اینه، خواهشم اینه هفته آینده حضور داشته باشن تا حل بشه.
جو اصل بات بتانے کی تھی اس کو بتانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اس تمہید کی ضرورت تھی جو میں نے پیش تو کی، لیکن اصل بات تک ٹائم ابھی نہیں بچا. لہذا ان دوستوں سے کہ جو اس درس میں شریک ہیں، میری درخواست یہ ہے کہ آئندہ ہفتے کے درس کو مس نہ کریں، ورنہ جو اصل بات ہے وہ رہ جائے گی.
چون نہ میخوام بدآموزی نہ داشته باشه.
ہاں، اس لیے کہ اگر وہ درس اب میں اگر آپ شریک نہیں ہوں گے تو آدھی بات سمجھ چکے ہیں، آدھی نہیں، اور اس کا نقصانات
ہیں
کہ ایک شبہ ذہن میں آ جائے اور وہ حل نہ ہو تو بہت برا ہے.
خب پس انشاءاللہ توضیح ان سوالم در جلسه آینده که انشاءاللہ واضح بشه. خداوند انشاءاللہ به هممون توفیق فهم این معارف رو عنایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.